بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. انسان جب کسی کام میں لگتا ہے تو مختلف سوالات ذہن میں آتے ہیں اور رکاوٹیں بھی آتی ہیں. یہ شروع دور سے چلتا رہتا ہے اور دینی کاموں میں دنیاوی کاموں میں بھی ایسا ہوتا ہے بہت سو کے لیے, لیکن دینی کاموں میں اور زیادہ. ہمارے یہاں بچے جب پڑھتے ہیں حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو شروع تو کر لیا, ظاہر ہے شروع کرنے میں کچھ دیر لگتی ہے لیکن وہ بالکل شروع حصہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے گزار لیتے ہیں. اس کے بعد پھر تھوڑا سا مشکل ہونا شروع ہوتا ہے, چند پارے ہو گئے 7-8-10 کے قریب, اب بچہ کہتا ہے اچھا بس اب مجھ سے نہیں ہوتا. اور بہت سو یہ بلکہ اکثر کو کہہ سکتے ہیں کہ درمیان میں کہیں جا کر ایسا وقت آتا ہے, چاہے 7 پارے پہ جا کے یا 10 پہ جا کے یا 12 پہ جا کے, ایک وقت آتا ہے کہ بس اب نہیں ہوتا, اب نہیں کرنا مجھے, ہمت ہارنے لگ جاتا ہے. اور ہے بھی مشکل کام ہے, اس کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. تو رکاوٹ آتی ہے, مشکلات آتی ہیں, اس لیے کہ نفس بھی چاہتا ہے کہ مشقت میں نہ پڑے, شیطان بھی رکاوٹ ڈالتا ہے, مختلف خیالات بھی آتے ہیں. وہاں سے گزر گیا کسی طریقے سے, بس پھر چل پڑتا ہے, اس کے بعد چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ہمارے اساتذہ جو بیٹھے ہیں درجہ حفظ کے, ان کو واسطہ پڑتا رہتا ہے مستقل ان چیزوں سے. اور یہی چیز ہمارے ان حضرات کے ساتھ بھی بہت سی مرتبہ پیش آتی ہے جو انسان بڑی محنت کے ساتھ اور کوشش کر کے یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ہمارے اکابر والا سلسلہ ہے یا سلوک کا, میں اس پر چلوں, اعمال کرتا ہے, پابندی ہوئی, کچھ نہیں ہوئی, چند سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, سوچتا ہے کہ اچھا آگے کیا ہے, آگے کہاں جانا ہے, کہاں پہنچنا ہے, منزل کیا ہے, یعنی کچھ سلسلہ پتہ چلے. سوالات عجیب عجیب ذہن میں آتے رہتے ہیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں, نہیں کر رہا ہوں, میری اصلاح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, یہ اعمال میرے لیے مفید ہیں یا نہیں ہیں, طرح طرح کے سوالات آتے ہیں. لیکن چلو یہ تو وہ سوالات ہیں جن کو حل کرنا آسان ہے, حفظ تو خیر ایک مشکل کام تھا, پھر مشقت میں پڑھنا ہے. یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں. یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی, اس سے بھی ہمیں کچھ جوابات مل جاتے ہیں اور کچھ سوالات کی میں مزید وضاحت بھی انشاءاللہ کر دیتا ہوں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ دیکھو, والذین جاہدوا فینا, وہ لوگ جو محنت اور مشقت اور پوری کوشش صرف کرتے ہیں ہمارے طریقے کے مطابق اور ہماری مرضی کے لیے. فینا کی جو دو تفسیریں ہیں اس میں دونوں باتیں آ گئیں کہ فینا یعنی لنا, ہمارے لیے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, اور طریقہ بھی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے, اپنا بنایا ہوا, کوئی بدعات وغیرہ اپنے طور سے کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں, وہ ہے جو شریعت کے موافق ہے, وہ طریقہ ہے جو شریعت کے موافق ہے. تو اب والذین جاہدوا فینا, محنت مشقت شرط ہے, اگر کوئی سستی میں پڑا رہا تو ظاہر ہے وہ تو اتنی امید بھی نہیں رکھ رہا کہ اچھا مجھے کچھ چاہیے, اس لیے کہ وہ خود سست اور غافل ہے اور محنت خود مشقت نہیں اٹھا رہا, تو ٹھیک ہے. لیکن انسان تھوڑی سی کوشش کرتا ہے, ہر ایک کی کوشش اپنے حد تک ہوتی ہے. ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں اور بڑوں کو دیکھیں تو ان کی جو مجاہدات ہوتے تھے تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اچھا ہم کیا کر رہے ہیں. کبھی کبھی انسان اپنے ماحول کو باہر دیکھتا ہے, ہاں نہیں میں کچھ کر رہا ہوں, اس لیے کہ ظاہر ہے جہاں انسان دیکھے گا دینی اعتبار سے انسان اپنے سے اوپر والے کو دیکھے تو اپنی کمی کا احساس ہوگا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، جب دینی اعتبار سے اپنے کم والوں کو دیکھے گا، بیچارے وہ لوگ جن کو نہ ماحول ملا، نہ ان کو کوئی تربیت ملی، نہ ان کو اس طرح کسی نے یعنی اس ماحول ملانے کی کوشش کی، اب بیچارے جو باہر کے ماحول میں ہیں وہ تو تھوڑا سا بھی کر لیں اور نمازیں بھی پڑھ لیں کسی درجے میں تو ان کے لیے تو وہ بڑی بات ہے کہ اچھا انہوں نے فرض تو ادا کر لیے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ماحول دیا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف دین پر لگنے کے لیے ذرائع اور اسباب پیدا کیے کہ اچھا دیکھو یہ بھی ہے یہ بھی ہے، پھر بھی انسان پیچھے رہتا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے اور زیادہ ہے کہ اچھا نہیں تمہیں تو اور لگنا چاہیے تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ من ترک منکم عشر ما امر به ہلک، کہ اگر جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، جو مأمورات ہیں شریعت کے، جو احکام ہیں، ان کا دسواں حصہ بھی چھوڑ دو گے تو ہلاکت اور تباہی میں چلے جاؤ گے۔ لیکن ایک وقت آئے گا، وہ اسی کو میں سمجھانے کے لیے، مقصد حدیث کو سمجھانا نہیں، ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اس زمانے کے لوگ اگر من عمل منہم بعشر ما امر به نجا، کہ اس وقت وہ جو مأمورات ہیں جو احکام ہیں اس کے دسویں حصے پر بھی عمل کر لے گا تو نجات پا جائے گا۔ تو اب اس زمانے میں دسویں کو چھوڑ بھی دیا تو ہلاک، اور اس زمانے میں بعد کے زمانے میں دسویں کو پر عمل بھی کر لیا تو نجات۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وہ ماحول ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، وہ حالات تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ہمتیں وہ قوتیں دی تھیں، بعد میں وہ کمزوری آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری آ گئی، تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے فرق آیا۔ اور واقعی تقابل دیکھیں تو صحابہ کا ہمارا ایمان عمل کسی چیز میں دیکھیں کہاں پر کیا مقابلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اچھا عشر پر بھی، دسویں حصے پر بھی ہمارے لیے نجات کا حکم دیا گیا ہے۔ تو بہرحال آیت یہ کہتی ہے کہ دیکھو محنت اور مشقت تو شرط ہے، کچھ نہ کچھ تو محنت اپنے درجے میں انسان کو کرنی ہے۔ جب انسان محنت اور مشقت کرتا ہے تو اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، کسی کے حقوق تو ضائع نہیں کر رہا، ایسا تو نہیں ہے کہ اچھا میں ایک کام کر رہا ہوں، اچھا اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف دے رہا ہوں، جو میرے حقوق میرے ذمے اللہ تعالیٰ نے رکھے ان کو میں ضائع کر رہا ہوں۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اچھا کہیں اس میں کوتاہی نہ ہو جائے، حقوق میں انسان کوتاہی نہ کر لے، شریعت کو چھوڑ کر شریعت کی خلاف ورزی کر کے انسان کوئی فضیلت حاصل کرے، ظاہر ہے وہ طریقہ سے نہیں ہوگا، تو شریعت کے موافق ہو۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصد ہے، اخلاصی مقصد ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یہ چیز ہوگی، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگوں کی مثال، انسانوں کی مثال ایسی ہے جیسے زمین میں کانیں ہوتی ہیں سونے اور چاندی کی، زمین ہے اور مٹی ہے، اس کے اندر کیا ہے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، لیکن اوپر تو مٹی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ اس کے اندر اگر کھودیں گے تو اندر سے کہیں نہ کہیں کوئی خزانہ نکلے گا۔ اب انسان کو پتہ ہو کہ وہاں خزانہ ہے، کسی نے بتایا تھا کہ یہاں پر خزانہ ہے اور دفن یہاں یعنی مدفون خزانہ یا پہلے سے اللہ تعالیٰ کے پیدا کیا ہوا خزانہ ہے، اور یہاں اگر اس میں محنت کریں گے تو زمین سے نکلے گا، پتہ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب ہمیں پتہ ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ ہم سب کے اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی صلاحیتیں دی ہیں اور ہم بہت قیمتی بن سکتے ہیں، بن سکتے ہیں، لیکن ہیں یا نہیں ہیں اس کا تعلق محنت اور مجاہدے پر ہوگا۔ جیسے زمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمین ہے جہاں زمین کے اندر سونا یا چاندی ہے، ظاہر ہے وہ بہت قیمتی ہے، لیکن کسی کے بیک یارڈ میں ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ زمین وہاں اندر خزانہ ہے، پتہ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے پھر دیکھا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا، اس کے جانے کا وقت آ گیا، چلا گیا، ختم، اس کو کچھ نہیں ملا اس سے۔ اسی طرح انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق انسان کے اندر بہت قیمت ہے، بہت قیمت ہے، ہاں اتنا ہے کہ بعضوں کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے تو وہ سونے کے درجے کے ہوتے ہیں، بعضوں کی صلاحیت کچھ کم ہوتی ہے چاندی کے درجے کے، لیکن مٹی تو نہیں ہے، مٹی نہیں ہے، جیسے زمین انسان اگر کچھ نہ کرے تو وہ تو مٹی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی کم درجے کا، اولئک الانعام بل ہم اضل، وہ تو چوپایوں سے بھی جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی سمجھ دی پھر بھی آگے نہیں بڑھا، لیکن زمین اگر ہے اور اس میں انسان نے محنت نہیں کی تو وہ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اسی طرح انسان اگر اپنے آپ پر محنت نہ کرے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو بنیادی چیز محنت ہے. اب محنت کے لحاظ سے جیسے زمین ہے, اس میں سے کھود لیا, اندر سے سونا نکال لیا, لیکن اس کو دیکھ کر بھی کوئی کہے گا اچھا اس میں تو مٹی لگی ہوئی ہے, پتہ نہیں کتنی ویلیو ہوگی, اس پر مزید پھر محنت کرنی پڑتی ہے, مزید محنت کی, اس کے بعد پھر اس کی بعد میں جا کر اس کی صفائی ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, تب جا کر اس کی اصل قیمت ظاہر ہوتی ہے. اور یہی سلسلہ ہے کہ انسان شروع سے محنت کرتا رہتا ہے. انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, اے انسان تو محنت اور مشقت اٹھاتا ہی رہے گا اور یہی تیری زندگی ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, کا انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت ہی میں پیدا کیا, تو مشقت اٹھانے ہی کے لیے. اب دنیا کے لیے کریں تو دنیا کمائے گا, صبح سے لے کر کام پر جا رہے ہیں, رات کو واپس آ رہے ہیں, اور کتنے ہیں جن کے یعنی پورا پورا دن کام پہ ہیں, فیملی کے ساتھ وقت ہی نہیں ہے, بچوں کے ساتھ وقت ہی نہیں مل رہا, لیکن بہرحال ایک ذمہ داری ہے, کمانا ہے تو وہ کما رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, یعنی ایک ذمہ داری سمجھ کر. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو محنت اور مشقت تو دنیا دار بھی اٹھاتے ہیں, دیندار بھی اٹھاتے ہیں, بس اتنا ہے کہ سوچ کس طرف جاری ہے, رخ کس طرف ہے. اگر دین کی طرف ہے تو اچھا ٹھیک ہے, یہ دین میں کام آ جائے گا, یہی چیزیں ہیں جو دین کے لیے انسان کے لیے مفید بن جائیں گی. تو انک کادح, مشقت تو اٹھانی ہے. اب آگے موت تک دیکھا جائے گا کہ مشقت اٹھانے کے بعد موت کے وقت یہ دیکھا جائے گا کہ مشقت دین کے لیے تھی یا دنیا کے لیے تھی. دنیا کے لیے تھی تو دنیا ختم ہو گئی, اب آگے کچھ بھی نہیں ہے. دنیا آخرت کے لیے تھی تو ہاں پھر ٹھیک ہے, پھر آگے کام آنے والی چیزیں ہیں. الناس معادن کمعادن ذهب والفضه, تو لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے سونے چاندی, زمین کے اندر جو سونا چاندی ہوتا ہے دفن کیا ہوا اور یا اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا, اس پر محنت کی جاتی ہے, کھودا جاتا ہے, اندر سے نکالا جاتا ہے, نکالنے کے بعد پھر اس پر محنت کی جاتی ہے, اس کو آگ میں گرم کیا جاتا ہے, مختلف طریقوں سے صاف کیا جاتا ہے, تب جا کر اس کی قیمت ظاہر ہوتی ہے. لیکن وہ تو ایک مثال ہے کہ قیمت ظاہر ہوئی, یہی بات کہ انسان محنت کر رہا ہے کتنی کرنی چاہیے اور کتنا انسان ابھی تک جو کر رہا ہے وہ فائدہ مند ہے یا مزید مجھے ضرورت ہے, یہ ایک سوال ہے جو ذہن میں آتا ہے. اور ظاہر ہے کہ زمین جب انسان کھود رہا ہے تو اچھا میں صحیح جگہ کھود رہا ہوں, کہیں غلط جگہ تو نہیں ہو گئی ہے. اپنے بارے میں انسان کو ہوتا ہے کہ اچھا محنت کر رہا ہوں, صحیح طریقے سے کر رہا ہوں, کچھ غلط تو نہیں ہو رہا ہے. یہ سوالات وہی جو زمین کی مثال ہے ہمارے ساتھ بھی وہی باتیں پیش آتی رہتی ہیں. اصل یہ ہے کہ انسان اپنے یہ جو چلنے کا جو راستہ ہے جس کو سلوک کہا جاتا ہے, اس میں انسان کے لیے بڑی چیز یہ ہوتی ہے جس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تین چیزیں اتباع, اتباع اور انقیاد. تین اصولی باتیں. اطلاع ہے کہ انسان جو اعمال کر رہا ہے اس کی اطلاع کرے کہ اچھا میں یہ کر رہا ہوں, یہ میں کر رہا ہوں. اب وہ جب بتا دیا اس کے مطابق اگر کہا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ صحیح ہے, جیسے کر رہے ہو اسی طرح کرتے رہو, اس کو جاری رکھو, تو ٹھیک ہے, اس کے مطابق عمل انسان کرتا رہے, اتباع. اب اس کے بعد اس پر پابند رہے, اس کا مطلب ہے کہ ابھی راستے پر لگ گیا انسان, راستے پر لگ گیا اور چل رہا ہے, چاہے اس کے لیے تلاوت کا, تسبیحات کا, الحزب العظم کا اور اس کے علاوہ اذکار کا, جو بھی اس کی ترتیب ہے, ایک نظام ہے, اس نظام کے مطابق انسان نے طے کر لیا کہ اچھا مجھے اس راستے پر چلنا, یہ راستہ ہے جس پہ انسان چل رہا ہے. اب چلتا رہے لیکن کہاں تک؟ ظاہر ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم کے بعد پھر آگے کیا ہے, اللہ تعالیٰ وعدہ تو فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو پہنچا دیں گے, کہاں پہنچائیں گے؟ فرماتے ہیں پہنچائیں گے راستوں پر ہی پہنچائیں گے. دنیا میں منزل جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان صحیح راستے پر لگا رہے. یہی سب سے بڑا جو سوال ہوتا ہے کہ اچھا منزل کیا ہے؟ منزل یہی ہے کہ انسان صحیح راستے پر لگا رہے. اگر غلط راستے پر چلا گیا پھر نکل کر پھر آ جائے, پھر سیدھے راستے پر لگا رہے. گناہ ہو گیا, گناہ سے نکلے, توبہ کرے, پھر سیدھے راستے پر آ جائے. انسان ہائی وے پر جاتا ہے, ہائی وے پر جاتا ہے سیدھا, کبھی کسی وجہ سے اس کا ٹائر فلیٹ ہو گیا, کچھ ہو گیا, تو اچھا سائڈ پہ ٹھہر گیا یا سائڈ پہ ایگزٹ لے لی, کچھ ہو گیا, پھر ٹھیک ہے, پھر واپس آ گیا. اسی طرح انسان, اسے کہ قرآن میں بھی یہ کہا کہ صراط مستقیم کہا گیا نا, سیدھا راستہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دیکھو, مثال دے کر فرمایا کہ دیکھو نشان لگایا, فرمایا دیکھو سیدھا راستہ ہے. اور قرآن کریم کی آیت ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی ولا تتبعوا السبل, سبیل اور سبل جو قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ ایک راستہ ہے اور الگ الگ راستے ہیں, آپ راستے میں اس کو ایک نشان لگایا کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے, اس کے ساتھ لکیر کھینچی, دیکھو یہاں ایک راستہ نکلتا ہے. وہ جیسے ہمارے ہائی وے کی مثال سے سمجھنا آسان ہے کہ سیدھا ہائی وے ہے, وہاں سے ایک ایگزٹ نکل رہی ہے, یہاں ایک ایگزٹ نکل رہی ہے, یہاں ایک راستہ نکل رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھا راستہ جو ہے وہ دین کا, اس پر چلتے رہو, ادھر ادھر توجہ نہ کرو کہ اچھا یہ بھی اچھی چیز ہے, اچھا میں ذرا یہاں بھی چلا جاؤں, اچھا یہ بھی دیکھ لوں, وہ بھی کر لوں. نہیں, بس سیدھا جو راستہ متعین ہے اس راستے پر چلتے رہو. منزل کیا ہوگی؟ دنیا میں تو انسان دیکھتا ہے اچھا ٹھیک ہے مجھے یہاں پہنچنا ہے. دنیا میں اعمال صالحہ کی منزل یہی ہے کہ اچھا انسان ان راستوں پر چلتا رہے. بہت سی مرتبہ انسان کو منزل سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. ہمارے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے بتایا تھا کہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت میں ذکر کرتا ہوں اور ایک عرصے سے ذکر کر رہا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہوتا, حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فائدے سے کیا مراد ہے, فائدے سے تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو اگر قیامت کے دن تمہیں اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا تو میرا گریبان پکڑ لینا. فرمایا کہ یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کام میں لگا رکھا ہے, یہی تو فائدہ ہے. اور ہم نے پڑھا تھا شیخ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں کہ اللہ تعالیٰ کا بندے پر سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے قابل سمجھے اور عبادت میں لگائے رکھے. تو اگر صحیح راستے پر لگا دیا اللہ تعالیٰ نے اور اس راستے پر انسان چل رہا ہے تو بس اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے. الاستقامت فوق الف کرامہ, انسان دین پر اعمال صالحہ پر جم جائے, ثابت قدمی سے جمع رہے, ہزار کرامتوں سے بڑھ کر ہے. تو یہی اصل چیز ہے کہ انسان صحیح راستے پر لگا رہے, غلطیوں سے اپنے آپ کو نکالتا رہے. کہیں اپنی زندگی میں انسان خود پہچان سکتا ہے کہ کہاں مجھ سے غلطی ہوتی ہے کہاں نہیں ہوتی ہے, اس کو دیکھے اور سمجھنے کی کوشش کرے, دوسروں کے حالات دیکھ لے, دوسروں کی اچھائیاں دیکھے, اچھا یہ اچھائی میرے اندر نہیں ہے, اچھا میں اس کو اختیار کر لوں. کسی کی غلطی دیکھے, اچھا دیکھو اس کی, اچھا مجھے یہ غلطی نہیں کرنی. دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر اپنے لیے سبق حاصل کرے کہ دوسروں میں یہ اچھا ہی ہے, اچھا میں یہ بھی کر لیتا ہوں. کسی میں یہ چیز بری ہے مجھے بری لگی, وہ جانے اس کا معاملہ ہے, لیکن اچھا یہ چیز اچھی نہیں لگتی, اچھا میں اس کو اختیار نہیں کرتا. تو دوسروں کو دیکھ کر السعید ممعوذ بغیرہ, دوسروں کی زندگی کو دیکھتا رہے اور چلتا رہے. بس یہ چلتے رہنا جو ہے یہ انسان کے لیے بس منزل ہے, کہ جس کو شاعر نے کہا ہے کہ عبث ہے جستجو بحر محبت کے کنارے کی. بحر محبت, یہ محبت کا جو سمندر ہے اس کا کنارہ تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے, چلتا رہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم مانگتے تھے, اہدنا الصراط المستقیم. یہ کیا ہے؟ بس وہ ترقیات, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو یہ تو محبت کے جو دریا ہے اس میں تو انسان چلتا رہے, اس کی کوئی حد اور لمٹ نہیں ہے. عبث ہے جستجو بحر محبت کے کنارے کی, بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے, اے دل پار ہو جانا ہے. اس میں تو انسان چلا جائے, بس چلتا رہے, اسی میں رہے, بس یہی اس کا یہی کامیابی ہے. تو اس کو حضرت مفتقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے. ان کی بھی بڑی عجیب باتیں ہوتی ہیں. بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے, پہاڑوں کو تو بس آسان ہے جل کر تور ہو جانا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی, دعا کی کہ یا اللہ ارینی انظر الیک, میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا دیکھنا چاہتے ہو, اچھا ٹھیک ہے سامنے پہاڑ پر نظر رکھو, اگر پہاڑ نے برداشت کر لیا تو پھر تم دیکھ سکو گے, ورنہ نہیں. وہ تھوڑی سی تجلی کا کچھ حصہ تھا جو سامنے والی پہاڑی پر ہوا, اور ہوا یہ کہ فلما تجلى ربه للجبل, جب پہاڑ پر وہ تجلی ہوئی تو جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ, وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. پہاڑ تو ٹکڑے ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹکڑے نہیں ہوئے, محفوظ رہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کی محبت کو اور تجلی کو کسی درجے میں برداشت کر سکتا ہے, پہاڑ نہیں کر سکتا ہے. کہ کسی کو دل میں بسا لینا، یہ دل ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی، جس کو چند دنوں سے بات چل رہی تھی، اللہ نے انسان کو جو دل دیا ہے بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے، اس کو انسان جتنا چمکائے گا، جتنا مزین کرے گا، یہ انسان کی قیمت کو بڑھاتا چلا جائے گا، یہی ہے وہ معادن جس کو کہا گیا ہے زمین کے اندر کانے ہیں، یہ انسان کے اندر کے دل کے کانے ہیں، یہی ہے، انسان جتنا اس کو چمکائے گا اتنی ہی اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ درخواست کی، پہاڑ نہیں برداشت کر سکا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا کہ اچھا، انسان سے یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اچھا اللہ کی محبت دل میں ہو، وہ محبت کیسے ہوگی؟ بس اسی اعمال سے، انسان لگا رہے، جس کو شیخ ابن عطاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ محبت اس کو نہیں کہتے کہ ہم کچھ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معاوضے کا اور سامنے والے سے معاوضے کے طلبگار بنے کہ مجھے بھی کچھ ملے اس کے بدلے میں، نہیں، بس کرتے رہو، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کو کرتا رہے، بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کا کلے جائے، کسی کو دل میں بسا لینا، اللہ کی محبت کو دل میں بٹھا لینا، یہ تو دل ہی کی ہمت اور اس کے اندر ہی یہ صلاحیت ہے، ورنہ پہاڑ تو جل کے وہ تور ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ختم ہو گیا، وہ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ انسان لگا رہے کام میں، بس یہ دیکھنا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہو اس کو سمجھنے کی کوشش کر لے، اور جو صحیح کام ہے انسان اس میں لگا رہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے، یہ سوالات چونکہ ذہن میں آتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سوالات میں، وہ کل میں نے واقعہ سنایا تھا، وہ شیخ رکن الدین والا، کہ ان کو کشف ہو گیا تھا کہ ذہن میں کیا سوالات ہیں، میں اس بنیاد پر نہیں کر رہا ہوں، تو وہ سب لوگوں نے سوالات پوچھے ہیں اس بنیاد پر، جیسے کہ وہ نقل پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک شخص تھا، جیسے کل وہ چند دن پہلے وہ بلیوں والا واقعہ تھا، اسی طرح مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص تھا جس نے اپنے کام کرنے والوں کو بہت زیادہ یعنی ٹرین کیا ہوا تھا اور سکھایا ہوا تھا۔ تو وہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، جب کسی کو کوئی مہارت ہوتی ہے کسی چیز میں، تو دوسروں کے سامنے ظاہر بھی کرتے ہیں کہ اچھا دیکھو یہ چیز مجھے حاصل ہے۔ مہمانوں کو بلایا، اور قصدن سب ہوا تھا، مہمانوں کو بلایا، دعوت ہوئی، مہمانوں کو بلایا، او اچھا یہ فلانی چیز تو رہ گئی، فلانی چیز نہیں آئی، کئی مہمان بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سامنے، اچھا وہ تو میں لینا ہی بھول گیا، اپنے کام کرنے خادم سے کہا کہ جاؤ وہ فلانی چیز خرید کر لے آؤ۔ اب کہتے ہیں دیکھو، اب وہ لینے تو جا رہا ہے، دیکھو میں یہاں بیٹھے بیٹھے بتا سکتا ہوں، کہ اچھا دیکھو ابھی اس نے، دیکھو ابھی جوتے پہنے ہیں، نظر نہیں، کمرے میں بیٹھے ہیں وہ لوگ، دیکھو اس نے ابھی جوتے پہنے ہیں، اچھا وہ بلڈنگ کے نیچے پہنچا ہے، اب وہ فلانی جگہ پہنچا ہے، اس دکان پہ گیا، اچھا وہاں نہیں ملا، دوسری دکان پر گیا ہے، اچھا سودا ہو گیا ہے، اب وہ یہاں پہنچا ہے، اب یہ اوپر آیا ہے، اب دروازے پہ آیا، اتنے میں دروازے پہ آ گیا۔ لوگوں نے دیکھا، واہ بہت کمال کیا آپ نے، تو کہ آپ نے پورا واقعہ تفصیل سے بتایا، اور بالکل جب آپ نے کہا دروازے پہ پہنچا، وہ دروازے پہ پہنچا۔ لوگوں کو بڑا عجیب لگا کہ اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ان میں سے کسی اور کو شوق ہوا نقل اتارنے کا، یہ کہتے ہیں کسی کی نقل اتارنے کے لیے انسان کو کچھ چاہیے، ایسے ہی خامخواہ نقل اتار لیں، تو کسی کو شوق ہوا کہ میں بھی نقل اتاروں، یہ تو بڑی مہارت والی چیز تھی۔ اس نے پھر مہمانوں کو بلایا، اور ایسے ہی ہوا کہ اچھا میں فلانی چیز تو بھول گیا، چلو ٹھیک ہے، خادم سے کہا جاؤ وہ لے کر آؤ، اب یہ کہہ رہا ہے دیکھو ابھی، یہ ابھی یہاں گیا ہے، ابھی یہ فلانی جگہ پہنچا ہے، ابھی فلانی جگہ پہنچا ہے، اور اب بس دیکھو اب دروازے پہ آیا، جا کر دیکھا تو وہیں دروازے پہ تھا۔ کیا ہوا، میں ابھی تک چپل ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی تک گیا ہی نہیں ہوں میں، تو یہ تو ابھی تک گیا ہی نہیں تھا اور وہ لے کر بھی آ گیا تھا۔ تو نقل اتارنے کا تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان جب تک نقل اتارنے صحیح نہ آتی ہو، تب تک نقل نہ اتارے۔ تو خیر، ہمارے چونکہ مختلف حضرات نے مختلف سوالات کیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں، اس بنیاد پر کہ بعضوں کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ یعنی وہی ہے کہ اصل کیا طریقہ ہے، تو وہ میں نے بتا دیا کہ اچھا انسان جو اعمال متعین ہیں، جو کام متعین، انشاءاللہ معمولات کا پرچہ بھی کسی کی درخواست تھی کہ وہ اس کو بھی ہم ایک مرتبہ مذاکرہ کر لیں، تو انشاءاللہ کسی دن اس کا بھی، یا کل انشاءاللہ کر لیں گے۔ جو عام طور سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات کا پرچہ دیا جاتا تھا، بس یہ کہ جو پہلے سے جانتے ہیں ان کے لیے ایک نئے سرے سے ایک نئی باتیں سامنے آ جائیں گی کہ اچھا وہ دوبارہ تازہ ہو جائے گا، اور جنہوں نے پہلے نہیں سنا ہے تو ان کے لیے بھی کہ اچھا کیا چیزیں ہیں جو بتائی جاتی ہیں، اب چاہے وہ کوئی بیعت ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ اعمال تو انسان کو کرنے کے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ راستہ ہے جس پر انسان کو چلنا ہے، تو اس میں بہت سی چیزیں جو انسان اپنے لیے متعین کر سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ انسان اس راستے پر چلتا رہے، جو کرنے کے کام ہیں وہ کرتا رہے اور جو بچنے کے کام ہیں وہ بچتا رہے، بس یہ چیز ہے، انسان اس راستے پر چلتا رہے گا۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان شروع میں جب کسی کام میں لگتا ہے تو احساس اس کا زیادہ ہوتا ہے کہ اچھا نہیں دیکھو مزہ بھی آ رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو کچھ یعنی اپنے اپنے لحاظ سے ہر ایک کو یعنی زیادہ اس کو سرور اور مزہ اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ ذکر میں بھی یہ چیز خاص طور پر ہوتی ہے، شروع میں جوش ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے، چند دن کرنے کے بعد پھر انسان ذرا سوچ میں آتا ہے اچھا اب کیا، وہ پہلے جو کیفیت تھی وہ نہیں رہی، پہلے جو مزہ تھا وہ نہیں رہا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے پڑھنے کے دور میں، وہ کہا کرتے تھے کہ میں شروع میں جب نماز پڑھتا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کعبہ میرے سامنے ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کعبہ میرے سامنے، اب وہ کیفیت نہیں رہی۔ تو ایسا ہوتا ہے کبھی کسی کے ساتھ کہ شروع میں کوئی چیز ہوتی ہے بہت اچھی معلوم ہوتی ہے، بعد میں وہ چیز نہیں رہتی۔ اس کو مثال دیا کرتے ہیں کہ جس طرح پلین جب اڑتا ہے، جب شروع میں اڑنے کا وقت آتا ہے تو بہت تیز ہوتا ہے، حرکت بھی زیادہ ہوتی ہے، سب کو کہا جاتا ہے سیٹ بیلٹ باندھ لو، اور سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھواتے ہیں، اور جب تک کہ وہ شروع کے مراحل سے گزر نہیں جاتا ہے اس وقت تک تو یہ حرکت بہت زیادہ ہوتی ہے، اوپر چلا گیا اب بس اب ٹھہر گیا، اب سیٹ بیلٹ بھی کھول سکتے ہیں، لوگ چلنا پھرنا بھی کر لیتے ہیں، اب کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو بس فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہے کہ شروع میں چونکہ ابھی نیا نیا ہے تو احساس زیادہ ہے، بس احساس زیادہ ہے، راستہ تو وہی ہے، اوپر جانے کے بعد پلین کی اسپیڈ بھی بڑھ جاتی ہے لیکن احساس کم ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان جب کسی نئے راستے پر یا نیکی کے راستے پر لگتا ہے تو شروع میں احساس زیادہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک کپڑا ہے جس پہ گند جمع ہوا ہے، گند ہے، اس کو صرف پانی میں ڈال کے بھی نکالیں گے تو گند نکلے گا اس میں سے، صابن ڈالیں گے تو اور گند نکلے گا، لیکن ایک مرتبہ صاف ہو گیا اب اس کو دھوئے جا رہے ہیں اس، تو ظاہر ہے کہ اس میں سے کوئی گند نکلتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ دلوں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ جب اعمال صالحہ کیے شروع میں تو ظاہر ہے کہ جب میل تھا اور اس کے مقابلے میں انسان ذرا سا اس کو گند کو جب صاف کر رہا ہے تو شروع میں احساس زیادہ ہوگا۔ کالے پر جب سفید رنگ ہوتا ہے تو نظر زیادہ آتا ہے، سفید پر سفید کریں گے تو نظر نہیں آتا، لیکن نورانیت اس کی بڑھتی چلی جائے گی۔ بس یہی حال ہے، تو شروع میں احساس ہوتا ہے بعد میں احساس نہیں ہوتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل یہ دیکھنا ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے، اس کام میں انسان لگا ہوا ہے تو بس اس راستے پر چلتا رہے۔ اور کبھی کبھی انسان کے لیے چلتے چلتے، چونکہ شیطان تو حملہ کرتا رہتا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ آتی ہے کہ کسی بڑے کے بارے میں کوئی اشکال، کوئی اعتراض ذہن میں آ جاتا ہے۔ یہ بہت عجیب چیز ہے، چونکہ آج کل فتنوں کا دور ہے اور طرح طرح کی چیزیں ادھر ادھر سے، انسان کبھی انٹرنیٹ پہ کچھ سن لیا، کبھی ادھر سے، یا کبھی کوئی چیز سامنے آ گئی، تو یہ چیزیں جو ہیں کبھی انسان اپنے مطالعے کی بنیاد پر تحقیق، یہ تحقیق بھی بہت بڑا فتنہ ہو جاتا ہے جب علم کے ساتھ خشیت نہ ہو، اس میں انسان پختہ نہ ہو، تو یہ تحقیق بھی انسان کے لیے فتنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اچھا کہیں کوئی اعتراض، کوئی اشکال، بڑوں سے کوئی دوری، اگر یہ چیز آنے لگ گئی تو بس انسان اب راستے پر رکنا شروع ہو جاتا ہے، اب انسان کی ترقیات رک جاتی ہیں۔ اور تو کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اچھا اب مجھے جو جہاں جس راستے پر چلنا تھا اب میں صحیح ہو گیا ہوں، تو انسان وہاں سے ترقی کرنا، اب آگے بڑھنے کی جب ہمت انسان نے چھوڑ دی تو آگے بڑھنا چھوٹ جاتا ہے یا رک جاتا ہے، نیچے اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ یا کبھی کسی بڑوں کے بارے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل اسی وجہ سے حضرت نے کتاب جو لکھی تھی اولیاء اللہ کی اہانت کا وبال، کہ یہ چیز جو ہے بڑی خطرناک ہے۔ اور پہلے تو تعلیم میں چونکہ اوقات زیادہ ہوتے تھے تو تعلیم میں پوری کتاب سنائی جاتی تھی اولیاء اللہ کی اہانت کا وبال، اس میں پورے واقعات ہیں شروع دور سے کہ اچھا فلانے نے یہ کیا، صحابہ کے ساتھ ہوا ان کے اہانت کرنے والوں کا کیا وبال ہوا، تابعین کے دور میں، اس کے بعد ہمارے اکابر مشائخ کے واقعات کہ کسی نے یہ کیا ان کے ساتھ یہ ہوا، ہمیشہ نہیں ہوتا ہمیشہ دنیا میں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے واقعات دیکھ لیں کہ اہل مکہ نے کتنی ایذائیں پہنچائیں، لیکن ایسا نہیں کہ فوراً سزا آ گئی، تو ہمیشہ ہر مرتبہ ایسا ہو، لیکن انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ویسے بھی الگ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے ان کے، چونکہ انہی کی امت ہے، جیسے کوئی والد ہے اس کی اولاد نافرمان ہو تو وہ خود اپنی اولاد کے بارے میں ہلاکت کی دعا نہیں کیا کرتا بلکہ ان کی ہدایت کی دعا کیا کرتا کہ نہیں ان کو ہدایت ہو جائے، کسی طریقے سے وہ صحیح راستے پر آ جائیں، ظاہر دعا ہی کرتا ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی شان ایسی ہوتی ہے کہ ہم اپنی امت کے حق میں وہ دعا ہی کیا کرتے ہیں، اور ان کی دعا ہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں کو اور ایذائیں پہنچانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ذرا ان کا بھی خیال رکھ لیتے ہیں. احد کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا اور صحابہ انصار میں ہے کہ بس اب ایک بد دعا کر دیں تو یہ سامنے والے تباہ ہو جائیں، ہمیں فتح ہو جائے اور ان کو یہ لوگ مغلوب ہو جائیں، اور انتظار میں ہے کہ اچھا اب اس زخمی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما دے اس لیے کہ وہ جانتے نہیں ہیں. اگر وہ جانتے کہ میں نبی ہوں، اگر وہ جانتے کہ میں ان کی خیر خواہی کر رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں مل رہا ہے، تو پھر وہ میری بات مان لیتے، وہ جانتے نہیں، ان کی مغفرت کر دے. تو انبیاء کی شان مختلف ہوتی ہے، لیکن اولیاء اللہ کا معاملہ وہ بھی اسی طرح، لیکن اولیاء کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے واقعات، اس لیے کہ نبی کے تو معجزات ہیں، ولی پھر لوگ دیکھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ ولی بھی ہے یا نہیں ہے، اس میں بھی شک پر کہ ولایت میں بھی شک کرنے لگ جاتے ہیں. تو عام طور پر اولیاء اللہ کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے مخالفین، ان کے دشمنوں، تکلیف پہنچانے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت جلد نظر آ جاتا ہے اس کا انجام. عام طور پر ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انجام نظر آ جاتا ہے. عجیب عجیب واقعات ہیں. تو خیر، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے وہاں پر، جس میں واقعہ تو ہم نے اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور باقی جو صحابہ تھے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اور اس زمانے میں وہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو دیکھا کرتا تھا کہ سلام کا جواب دینے کے لیے ہونٹ ہلے ہیں یا نہیں ہلے، اور میں دیکھتا تھا کہ ہاں ہونٹ ہلتے تھے تو مجھے تسلی ہوتی تھی کہ جواب دیا ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ابھی بات نہیں کرنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نظر نہیں فرماتے تھے. پھر جب میں مجلس میں بھی جا کر بیٹھ جاتا تھا، بات کرنے سے منع کیا تھا، مجھے آنے سے تو منع نہیں کیا تھا، ایسا تعلق تھا کہ وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے. اور ظاہر ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ تعلق کی پختگی، کہ سخت سے سخت مشکلات میں بھی نہیں، تعلق نہیں چھوڑنا ہے. اسی کو یہاں پر اس واقعے کے ضمن میں ہمارے مشائخ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مرید کی طرف سے اگر تعلق قوی ہے، میں مفہوم بتا رہا ہوں، مرید کی طرف سے اگر تعلق قوی ہے تو شیخ کی ناراضگی اتنی زیادہ مضر نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ شیخ کی ناراضگی تو تربیت کے لیے بھی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناراضگی جو تھی وہ تو تربیت کے لیے بھی تھی، لیکن وہاں سے اگر وہ ناراض ہو جاتے تو ختم، معاملہ ختم تھا پھر. تو فرماتے ہیں کہ مرید کا شیخ سے ناراض ہونا یا دل میں کسی طرح کا اعتراض اور تنقید، وہ اس کے لیے تباہی ہے، لیکن شیخ کی ناراضگی تباہی نہیں ہے، وہ تو اس کو تو معافی مانگ لی، معاملہ ختم ہو گیا. لیکن یہاں دل گندا ہو گیا تو اچھا، پھر وہ اعتراض جو ہے اس کو ہٹانے میں دیر لگتی ہے اور اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. وہی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے واقعے سے کہ تعلق تو تھا دونوں طرف سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کوئی ان سے بات نہ کرے، اور ایک دن دو دن نہیں تھا، مہینے سے بڑھ کر 50 دنوں کی بات تھی کہ 50 دن تک یہ معاملہ ان کے ساتھ رہا تھا، لیکن تعلق قوت اسی قوت کے ساتھ باقی تھا. ہمارے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو اس کی بڑی سخت پکڑ ہوا کرتی تھی اس پر، کہ کسی نے تھوڑی بھی بے اصولی کر لی سخت ڈانٹ پڑ گئی. لیکن خود حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزاج تھا وہ کیا تھا، آیا کوئی شخص بے اصولی کی، اصول لکھے ہوئے ہیں کہ یہ اصول ہے اس کے مطابق کرنا ہے، اصول لکھے ہوئے ہیں، کسی نے بے اصولی کی نکال دیا، جاؤ یہاں سے. فرماتے ہیں بیچارے کو میں نے بھیج دیا، 2 دن سے میں سو نہیں سکا. تو دل کی حالت کیا تھی، لیکن تربیت کا غلبہ تھا کہ نہیں، تربیت کی خاطر ہٹانا ہے، لیکن 2 دن سے مجھے نیند میں سونے میں مشکل ہو رہی ہے کہ بیچارہ پتہ نہیں کس اخلاص کس محبت سے آیا ہوگا اور میں نے اس کو یہاں سے نکال دیا. تو ایک طرف اصول بھی تھا، سزا بھی ہوتی تھی، لیکن ایک طرف دل کی حالت وہ تھی کہ اچھا، یعنی اس پر ترس بھی کھایا کرتے تھے. تو ایسا نہیں تھا جیسے ہم لوگوں کا مزاج ہے کہ نہیں اچھا ہوا میں نے نکال دیا اس کو، وہ مزاج وہاں پر نہیں تھا، وہ تو ظاہر اللہ والوں کا معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں بھی اس طرح کی باتیں ملتی ہیں. ہمارے حضرت کے واقعات اگر کوئی پڑھے اس میں، جہاں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور خلفاء کرام میں جو حضرت کے واقعات ہیں، تو اس میں ایک حصہ واقعات میں آتا ہے کہ ایک زمانہ حضرت کا وہ گزرا تھا کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ڈانٹ ہی ڈانٹ تھی. فرمایا بس وہ ڈانٹ ہی کا زمانہ تھا، جو بھی، حالانکہ تمام مختلف امور حضرت کے ذمہ ہوا کرتے تھے کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، مختلف کام ہوتے تھے، لیکن ہر کام میں کہیں ڈانٹ. اور حضرت فرماتے ہیں مجھے کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے خامخواہ ڈانٹ پڑ رہی ہے، فلانے نے کیا اس کو نہیں ہوا. یہ ہم لوگوں کے جو عام مزاج ہوتا ہے جس سے انسان گرتا ہے. تو یہ تھا کہ اچھا نہیں، یہ نہیں تھا کہ اچھا اس کو کچھ نہیں کہا، اس نے اس طرح کیا تھا، اس کو کچھ نہیں کہا، مجھے کیوں ڈانٹ پڑ رہی ہے، اچھا میں اتنا کر رہا ہوں اور مجھے زیادہ ڈانٹ پڑ رہی ہے. فرماتے ہیں ہمیشہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، غلطی کا احساس ہوا، اور میں اس پر رویا بھی کرتا تھا. پھر ایک عرصے تک خدام نے دیکھا کہ اب بہت ڈانٹ پڑ رہی ہے، ہر بات پہ ڈانٹ پڑ رہی ہے، خدمت بھی کر رہے ہیں اور ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے. خدام نے سفارش کی، حضرت اب بہت ہو گیا. بعضوں نے جو قریب کے ہوتے ہیں سفارش بھی کی، لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نظام تھا. اس نظام سے حالانکہ اجازت پہلے مل چکی تھی، لیکن اس کے بعد اب تربیت ہو رہی ہے. ہمارے یہاں تک عجیب عجیب حضرت کے تو واقعات جنہوں نے پڑھے ہیں وہ تو جانتے ہیں. اب بدر میں ہیں، بدر میں قیام تھا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی محبت تھی کہ اچھا مجھے جانا ہے وہاں پر، ہر ہفتے وہاں جانا ہے، چھٹی ہوئی جمعہ کے دن تو جانا ہے. اب جائیں تو اس کے لیے وہاں مشکلات تھیں کہ اچھا وہ کوئی ٹرک والا گزر رہا ہوگا، کبھی گزرے گا، راستے بھی اتنے وہ پہلے زمانے کی طرح نہیں تھے، وہ اس زمانے کی طرح نہیں تھے. تو اب کوئی گزر رہا ہے، کسی نے بٹھایا نہیں بٹھایا، ایک دو گھنٹے دھوپ میں انتظار کیا، سواری مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو پھر دوبارہ گھر آ گئے کہ اچھا ٹھیک ہے اب سواری نہیں ملی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت مانگی کہ گاڑی لے لوں تو ایک سہولت ہو جائے گی، گاڑی میں بیٹھا اور آ گیا، حضرت سے حضرت کے پاس آنے کا موقع ملے گا. ظاہر ایک بہت اچھا تھا کہ اچھا مدینہ منورہ کی حاضری اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت، اور سہولت سے گھر سے بیٹھے اور وہاں پہنچ گئے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا کہ نہیں، اگر یہ شوق ہے کہ ہاں میں ڈاکٹر ہوں اور ڈاکٹر صاحب گاڑی چلا رہے ہیں، اگر یہ خیال ہے تو پھر لے لیجئے. وہی کہ اپنی بڑائی کا احساس کہیں نہ آ جائے. حالانکہ اب تو خیر وہ چیز ہوتی بھی نہیں کہ گاڑی چلانے والے کو یہ احساس ہو، لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مزاج تھا کہ کہیں اپنے ڈاکٹر ہونے کا، اپنے بڑا ہونے کا، مالدار ہونے کا کہیں خیال نہ بیٹھ جائے. تو اجازت نہیں دی. ایک عرصے کے بعد پھر اجازت ملی گاڑی لینے کی. گاڑی کی اجازت نہیں تھی، گھر میں فون رکھنے کا اجازت مانگی نہیں. یہ لیکن اس کے باوجود حضرت فرماتے ہیں کبھی بھی مجھے کسی چیز پہ اشکال نہیں ہوا کہ اچھا کیوں اتنی سختی، کیوں پابندی. یہ کیوں والا جو سوال ہوتا ہے، جس کو فرماتے ہیں نا کہ طالب علم اگر کیوں کے سوال نہ کرے تو وہ بیچارہ ناکام رہتا ہے کہ اس کو پتہ ہی سمجھ ہی نہیں آئے اور کیوں بھی نہیں پوچھا. اور ہاں تصوف کے سلسلے میں اگر کیوں کے سوال کریں تو انسان ناکام ہو جاتا ہے، کیوں نہیں، بس جو کہہ دیا وہ کر لو. ہاں کوئی چیز انسان سمجھنا چاہے تو سمجھ لے، لیکن یہ اعتراض، یہ چیز انسان کے لیے بہت بڑی یعنی رکاوٹ بن جاتی ہے. مختلف چونکہ لوگوں کی طرف سے کبھی کبھی چیزیں آتی ہیں تو میں نوٹ کر لیتا ہوں. آج صبح کی تعلیم میں تذکرہ آیا تھا نسبت کی چار اقسام. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی تھی، ایک صاحب جو سن ہی رہے ہیں ان میں سے کسی کو اجازت دی تھی، اور جب اجازت ان کو دی تو ایک خط لکھا تھا جس میں کچھ نصیحتیں کی تھیں. میں وہ خط سنانا چاہ رہا ہوں. یہ خط جو ہے اور بھی حضرات کو دیا تھا مختلف لوگوں کو، اور اس میں یہ جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعض خطوط وہ ہیں جس میں خاص نصیحتیں ملتی ہیں. خود میں اور مولانا منصور جب وہاں گئے تھے مدراس رمضان گزارنے حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، تو مفصل خط حضرت نے لکھا تھا. اس میں کئی نصیحتیں تھیں، نمبر وار، ایک حضرت کی جیسے عادت تھی، ایک، نمبر دو، نمبر تین، نمبر چار، اس میں کئی نمبر ہیں کہ اچھا دیکھو یہ کرنا، دیکھو اس طرح کرنا، دیکھو یہ چیزیں، مختلف نصیحتیں. یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب اجازت و خلافت دی تھی تو وہ خط بھیجا تھا، اور خط میں وہ باتیں لکھی تھیں. حضرت محسن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کو اپنے جو رسالہ بینات نکلتا تھا اس میں تباہ کروایا تھا. میں وہاں سے اس کو پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ مہاجر مدنی قدس سرہ کے خادم و خلیفہ مجاز اور راقم الحروف، یعنی حضرت محسن لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور راقم الحروف کے مخدوم جناب ڈاکٹر محمد اسماعیل محمد مدنی زیدہ لطفہ نے میرے ایک دوست جن کو میں نے بغرض اصلاح و تربیت ان کے سپرد کیا تھا، میری اور اپنی جانب سے بیعت کی اجازت و خلافت عطا فرمائی. اس موقع پر ڈاکٹر صاحب نے انہیں 10 ہدایات پر مشتمل ایک مکتوب لکھا۔ ان صاحب کا چونکہ راقم الحروف سے بھی تعلق تھا، اس لیے انہوں نے وہ مکتوب مجھے بھی ارسال فرما دیا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کا مکتوب دیکھ کر بے حد مسرت ہوئی، جی چاہا کہ تمام سالکین طریقت اس خط میں مندرج ہدایات کو حرز جان بنائیں، اور خاص طور پر وہ حضرات کہ جن کو میں نے توکلاً علی اللہ اجازت و خلافت دی ہے، وہ ان ہدایات کو ہر وقت مستحضر رکھیں۔ اس لیے افادہ عام کے لیے حضرت ڈاکٹر صاحب کا مکتوب گرامی، جو در حقیقت حضرت شیخ الحدیث قدس روح کی تعلیمات کا عکس ہے، قارئین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں سب آگے خط شروع ہو رہا ہے حضرت کا۔ عنایت فرمایا ملحاج، نام میں نے بھی حذف کر دیا کہ شاید وہ بھی سننا نہیں چاہتے ہوں گے کہ کن کے نام کا خط ہے، لیکن جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون ہے۔ عنایت فرمایا ملحاج مدفیوزہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرصہ سے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب کو آپ کے ساتھ حسن ظن ہے، ان کے حسن ظن کی بنا پر ان کے تعمیل حکم میں توکلاً علی اللہ آپ کو ان کی طرف سے اور اپنی طرف سے بھی بیعت کی اجازت دیتا ہوں۔ کوئی طالب علم، کوئی طالب بیعت، کوئی طالب بیعت کی درخواست کرے تو اسے بیعت کر لیا کریں۔ آپ نے اکابر کا سلوک و احسان وغیرہ کتب میں شیخ قدس روح کا یہ مضمون پڑھا ہے کہ نسبت کا حصول تو آسان ہے، مگر اس کا تحفظ، بقا اور ترقی مشکل ہے۔ وہی نسبت کا حصول جس کو ہم نے صبح پڑھا تھا کہ نسبت کی چار قسمیں ہیں۔ کبھی تو ہوتا ہے کہ انسان ذکر و اذکار اعمال میں لگا ہوا ہے، نیک ماحول ہے، تو اس کا عکس، اس کا جیسے انسان کا دل جو ہے نا وہ آئینے کی طرح ہے، اس پر عکس پڑتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور کبھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ جو ہے یہ مجھے اپنے اعمال کے جو اعمال صالحہ میں کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، تو الحمدللہ اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اثر ٹھیک ہے اعمال صالحہ کا ہوگا، لیکن زیادہ اثر ہوتا ہے عکس جو پڑتا ہے، جس کو نسبت انعکاسی کہتے ہیں، کہ دوسروں کے ماحول کا بھی، نیک ماحول کا اور دوسروں کے اچھے اچھائیوں کا عکس انسان پر پڑتا ہے، انسان اس کو اپنا سمجھنے لگ جاتا ہے کہ ہاں میرے اعمال سے ہو رہا ہے۔ اور ٹھیک ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، تو نسبت انعکاسی کہلاتی ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ نسبت کا حصول تو آسان ہے، مگر اس کا تحفظ، بقا اور ترقی مشکل ہے۔ اس کی بہت فکر اور اہتمام رکھیں۔ بہت سے احباب اجازت پر مطمئن ہو کر بجائے ترقی کے جمود یا تنزلی کی طرف جانے لگتے ہیں۔ اجازت جب مل جاتی ہے تو سمجھتے ہیں منزل پہنچ گئی، تو وہی منزل کی بات چل رہی تھی کہ منزل کیا، منزل اجازت نہیں ہے۔ اجازت تو کبھی ہو جاتا ہے ماحول کے اثر سے، ایک کا دل صاف ہو گیا، اچھا چلو ٹھیک ہے اجازت دے دیں، اس امید میں کہ آگے وہ چلتا رہے گا، اس امید میں کہ آگے وہ چلتا رہے گا۔ کبھی ابھی تک اس جگہ پر پہنچا بھی نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا اجازت دے دی جاتی ہے کہ اچھا اجازت کی لاج رکھ لے گا، اجازت کی لاج رکھ لے گا کہ اچھا اجازت ہے تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک یہ چیز دی ہے تو اچھا اب اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ جیسے انسان باہر جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے نوجوانوں میں خاص طور پہ، کہ اگر ان کو کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ امامہ وغیرہ ٹوپی اچھی طرح پہن کے جاؤ، تو ذرا شرافت کے ساتھ رہتے ہیں کہ نہیں ان کپڑوں کی لاج رکھ لیں ہم، اور اگر ان کو دوسرا لباس میں گئے تو پھر شرارت وغیرہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں لباس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مشائخ کے یہاں جب اجازت دی جاتی ہے تو ظاہر انسان سوچے گا کہ اتنا بڑا ایک میرے لیے ایک اعزاز مجھے ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نسبت دی ہوئی ہے، تو اب میں غلط حرکت نہیں کر سکتا، اب میں کوئی بری چیز نہیں کر سکتا، اس کی لاج رکھ لیتا ہے۔ تو کبھی اس لیے بھی ملتی ہے، اس لیے نہیں کہ انسان میں کوئی کمال ہے، ہاں کمال کی امید ہے کہ اچھا شاید یہ آگے بڑھتا رہے گا۔ شاید اس کو ایک مثال سے میں سمجھا دوں کہ ہمارے یہاں بچے ہوتے ہیں کبھی کھانا نہیں کھاتے، ان کو کہتے ہیں کہ چاکلیٹ رکھی ہوئی ہے، کھانا کھا لو تو چاکلیٹ ملے گی۔ تو اب کبھی ایسا ہوتا ہے کھانا ختم ہونے والا ہے یا آدھے بیچ میں پہنچے ہیں، اچھا چلو ٹھیک ہے چاکلیٹ لے لو، لیکن کھانا ختم کر لینا۔ اب اگر وہ بچے چاکلیٹ لے کر کھانا چھوڑ دیں، ظاہر ہے کھانا نہیں کھایا، جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ مشائخ کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے کبھی کہ اچھا دیکھو وہ چل رہا ہے، ان کو کہتے ہیں دیکھو چلتے رہنا، ابھی خلافت و رجاعت لے لو، چلتے رہنا۔ وہ کہتے ہیں اچھا تو مل گیا، اب کیوں چلے، تو رک جاتے ہیں۔ تو ان بچوں کی طرح ہے جو کھانا آدھے بیچ میں چھوڑ کے اچھے چاکلیٹ لے کے بھاگ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ بس اسی طرح تو فرماتے ہیں کہ بہت سے احباب اجازت پر مطمئن ہو کر بجائے ترقی کے، یعنی بجائے اس کے کہ آگے بڑھیں اور ترقی کریں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو تو ساتویں دن خلافت مل گئی تھی، فرمایا تھا اب ترقی کرنا تمہارے ذمہ ہے، جو مجھے دینا تھا دے دیا، اس کے بعد ترقی کرنا، آگے بڑھنا تمہارے ذمہ ہے۔ تو اجازت پر مطمئن ہو کر، اب میں حضرت کی خط سے ہی پڑھ لیتا ہوں، سننے والوں کو ہوگا کہاں سے بات چل رہی ہے۔ تو بہت سے احباب اجازت پر مطمئن ہو کر بجائے ترقی کے جمود کے معنی اسی جگہ رکے رہنا، اور یا تنزلی نیچے اترنے لگ جانا، عجب کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نیچے اترنے لگ جاتے ہیں۔ تو بجائے ترقی کے جمود یا تنزلی کی طرف جانے لگتے ہیں، لہذا مندرجہ ذیل امور کا خاص طور سے اہتمام کریں۔ نمبر ایک، ذکر و مراقبہ اساس یعنی بنیاد کا درجہ رکھتے ہیں، ان کی بہت اہتمام سے پابندی کریں۔ نمبر دو، صحبت شیخ یا اس کا بدل خط و کتابت سے تعلق رکھنا بھی ضروری ہے، ہر ماہ کم از کم دو خط ضرور لکھتے رہیں۔ نمبر تین، جس طرح شراب کو احادیث میں ام الخبائث فرمایا گیا ہے، اسی طرح ٹی وی، وی سی آر، اس زمانے میں یہ چیزیں عام رائج تھیں، اب تو دوسری شکلیں آ گئیں اس کی، ٹی وی، وی سی آر ابو المنکرات کا درجہ رکھتے ہیں، ان سے بالکلیہ اجتناب کریں، ان کی برائی بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں آئے یا نہ آئے ان سے اجتناب ضروری ہے۔ نمبر چار، روزانہ کم از کم دو گھنٹے تنہائی اور خلوت کے لیے فارغ کریں اور اس میں اپنے معمولات پورے کریں، اس وقت میں دوسری طرف متوجہ نہ ہوں، حتیٰ کہ ٹیلی فون پر بھی جواب نہ دیں۔ اب اس وقت لکھ رہے ہیں جبکہ ٹیلی فون کوئی عام چیز نہیں تھی کہ سیل فون جیب میں ہو، کہ حتیٰ کہ ٹیلی فون پر بھی جواب نہ دیں۔ معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے، نسبت کی بقا اور ترقی کے لیے معمولات کی پابندی نہایت ضروری ہے، نسبت کو باقی رکھنے کے لیے اور آگے بڑھنے دونوں کے لیے معمولات کی پابندی نہایت ضروری ہے۔ نمبر پانچ، ارشاد الملوک، اکمال الشیم، مکاتب رشیدیہ اور تربیت السالک کا مطالعہ بہت اہتمام سے کرتے رہیں، نیز دوسرے ذاکرین جو کہ ذکر کرتے ہیں انہیں بھی اول الذکر دو کتابوں کے مطالعے کی ترغیب دیتے رہیں۔ نمبر چھ، اتباع سنت کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اخلاق میں، عادات میں، عبادات میں، ہر چیز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ اتباع کی کوشش کریں، اس کے لیے خصائل نبوی شرح شمائل ترمذی کا بار بار مطالعہ بہت مفید ہے۔ پسندیدگی اور انتہائی رغبت تو ہر سنت کی ہونی چاہیے، البتہ عمل میں اپنے ضعف، تحمل اور قوت کی رعایت ضروری ہے، ایسی چیزوں پر جن کا تحمل اپنے ضعف کی وجہ سے نہ ہو سکتا ہو انتہائی قلق کے ساتھ عمل نہ کریں، جیسا کہ کوئی بیمار کے معالج نے اسے میٹھی چیز سے روک دیا ہو تو انتہائی شوق اور رغبت کے باوجود محروم رہتا ہے۔ نمبر سات، یہاں ماہ مبارک میں جو کتابیں پڑھی گئیں ان کا مطالعہ بھی کرتے رہا کریں۔ نمبر آٹھ، اجازت کی مثال مدرسے کی سند یا ڈاکٹر کی ڈگری کی طرح ہے، کوئی شخص عالم کی سند ملنے کے بعد درس و تدریس اور افتاء وغیرہ علمی مشغلہ میں نہ رہے یا کوئی ڈاکٹر ڈگری ملنے کے بعد ڈاکٹری کی پریکٹس نہ کرے تو رفتہ رفتہ اس علم یا فن سے مناسبت جاتی رہے گی، یہی حال نسبت کا بھی ہے، لہذا اس کے بقا اور ترقی کی کوششیں آپ کو بھی بہت اہتمام سے کرنی ضروری ہیں۔ نمبر نو، اخیر میں نہایت اہم امر کی تاکید کرتا ہوں، وہ یہ کہ اپنی اولاد کو اسکول اور کالج سے اس طرح دور رکھیں جس طرح سانپ اور بچوں سے بچایا جاتا ہے، اس ناکارہ کو اس کا خوب تجربہ ہے، عمر کا معتد بھی حصہ اس ماحول میں گزرا ہے اور وہاں کی برائیوں کو خوب دیکھا بالا ہے، اسکول کالج میں بھیجنا گویا اپنے ہاتھوں انہیں جہنم کی آگ میں جھونکنا ہے۔ نمبر دس، اس عریضے کو اپنے چند دوست احباب کو بھی دکھا دیں۔ فقط والسلام۔ شب 21 رمضان المبارک 1420 ہجری۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔